ایمان والو،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایوہ الذین آمنو میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک موضوع کے تحت۔ آج بھی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدان درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو کہ یہ تمہارے لیے طہارت ہے، یعنی تمہارے لیے پاکی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے ہمارے باطن کی بھی پاکیزگی ہوگی اور صفائی اور ستھرائی ہوگی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت کے ساتھ احترام اور ادب کو بجا لاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنو جس میں وہ آیات مبارکہ کا ہم انتخاب کرتے ہیں جن میں باقاعدہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی، شیطانی کاموں کی، شیطانی اثرات کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فرمایا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں ہم داخل ہوئے ہیں تو ایز اے مسلم، ایز اے مومن، جو چیزیں شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، ہم پر وجوب ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے ان چیزوں کو باقاعدہ ہم پورا کریں۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم کون سی چیزیں ہیں اور کون سا ایسا نصاب ہے شریعت مطہرہ کا جس میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کے احکامات کا حکم ارشاد فرمایا؟ ناظرین، یاد رکھیں، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل کرنا فرض ہے، اور بہت سے احکامات ایسے ہیں جن سے بچنا فرض ہے، یعنی فرض والے کاموں کو بجا لانا اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شریعت مطہرہ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا اصول ہے اور یہ حکم شریعت بھی ہے۔ آدمی حرام کاموں سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، جوئے سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، بری نظر سے بچتا ہے، بد نگاہی سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اور کئی ایسے حرام کام، اس میں غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، حرام کمانا، یہ سارے احکام اس کیٹیگری کے کہ جن سے ہمیں بچ کر اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اور دوسرے فرائض ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ان میں بنیادی طور پر ارکان اسلام جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں، تو ان میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. وإقام الصلاة اور نماز کو قائم کرنا. وإيتاء الزكاة اور زکات ادا کرنا. والحج والصوم حج اگر استطاعت ہو اور رمضان کے روزے رکھنا. ان میں سب سے پہلی جو بیسک بات ہے ارکان اسلام کا جس کو حصہ کہا جائے وہ ہے پہلی شرط. سب سے پہلی شرط اگر اس میں کچھ کمی یا کوتاہی رہ جائے یا اس پر عمل پورا نہ ہو تو آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا. جی ہاں, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اجتلا علینا رجل, کہ اچانک ایک شخص ہمارے آیا اور وہ شخص کیسا تھا, کہتے اس کے کپڑے بہت سفید تھے, بال اس کے بڑے کالے تھے, سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آ رہے تھے, ہم میں سے کوئی آدمی اسے پہچانتا نہیں تھا. کتنی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں, ہم اسے پہچانتے نہیں, سفر کے آثار نہیں یعنی وہ مسافر بھی نہیں لگ رہے, کپڑے صاف شفاف ہیں, مسافر ایسی حالت میں نہیں ہوتا, بال بالکل کالے بال ہیں. وہ کہتے ہیں وہ شخص سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا تو آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا. وبدا یدی علی فخذی, اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیتا ہے جس طرح ہم تشہد میں التحیات پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں. اور پھر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا, ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ, اور تم نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, اور زکات کو ادا کرو. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت, اور حج کرو اگر تمہیں وہاں پہنچنے کی استطاعت ہے. تو وہ کہنے لگا, صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ کہا. دوسرا سوال کیا, اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے پھر بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے ملائکہ پر ایمان, اس کی کتابوں پر, دیگر ساری چیزوں کو بیان فرمانا, اللہ پر, اس کے رسولوں پر, ملائکہ پر, یہ ایمان لانا. اس نے کہا کہ اخبرنی عن الاحسان, مجھے احسان کے بارے میں بتائیں, عبادت میں درجہ احسان کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک, تم اللہ کی عبادت کرو ایسے تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور تم اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو یقین ہو تمہارا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اس نے کہا کہ اخبرنی عن الساعۃ, قیامت کے بارے میں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا. جب آپ نے علامات نشانیاں قیامت کی بیان کی تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں, صدقت یا رسول اللہ, چلے جاتے. حضرت عمر کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد میں وہاں بیٹھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے عمر, جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو میں نے کہا, اللہ رسول عالم, اللہ بہتر جانے, اس کا رسول بہتر جانے, میں نہیں جانتا. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا مقرر فرشتہ جبریل علیہ السلام تھے, یعلمکم دینکم, تمہارے پاس آئے تھا کہ تمہیں دین سکھائیں, یعنی یہ سوال کرتے جائیں میں جواب دیتا جاؤں, اور کتنے لوگ موجود ہیں سب کو دین کی بات کا پتہ چل جائے, یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس حدیث پاک کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, اور اس حدیث میں بھی باقاعدہ ارکان اسلام والے جو معاملات ہیں ان کو یہاں پہ ذکر فرمایا گیا. اسلام کے جواب میں ایسے اعمال کو ذکر کیا گیا جو اعمال کرنے ہیں, گواہی دینی ہے, زبان سے گواہی دے رہے ہیں, نماز پڑھنی ہے, آدمی نماز پڑھتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ وہ بھی کام کرتا ہے, حج کرنا ہے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں, تو ان چیزوں کو ذکر فرمایا. یعنی عبادت کی یوں سمجھ لیں کہ دو قسمیں ہیں، مالی عبادت اور بدنی عبادت. زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، مالی عبادت کہلاتی ہے، بدنی عبادت نہیں ہے. بدنی اگر لیں تو اس کے پھر دو قسمیں ہیں، وہ قولی ہوگی یا صرف بدنی ہوگی. قولی یعنی وہ عبادت جس کو ہم اپنی زبان سے، قول سے ادا کرتے ہیں، توحید اور رسالت کا اقرار کرنا. بدنی اگر عبادت لیتے ہیں جو صرف بدنی ہو تو وہ روزہ ہے، جسے بدنی عبادت کہا جاتا ہے. پھر قولی اور بدنی یہ دونوں جس میں جمع ہو، نماز ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور قول بھی خرچ ہوتا ہے. اور مالی اور بدنی دونوں عبادتیں جس میں جمع ہوں، وہ حج ہے، جس میں یہ دونوں عبادتیں آ جاتی ہیں. تو یہ خوبصورت تقسیم بیان کی گئی، بعض عبادتیں قول سے ادا ہوتی ہیں، بعض عبادتیں بدن سے ہوتی ہیں، بعض میں مال بھی خرچ ہوتا ہے عبادات کے اندر، بعض میں صرف مال ہے، بعض میں صرف بدن ہے، اور بعض میں صرف قول ہے. تو یہ ایک تقسیم بیان کی. ارکان اسلام، سب سے پہلے آدمی گواہی دے، اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین وہ ایک ہے. قل هو الله احد، وہ ایک ہے. اے محبوب آپ فرمائیں وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی اولادیں، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں. وہ اپنی ذات میں، صفات میں کسی کی شرکت سے پاک ہے. اس کی ذات اور صفات کو اسی طرح کسی اور کو ٹھہرانا یا عبادت کے لائق جاننا یہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف فرما دے. شرک معاف نہیں ہے، شرک معاف نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، صفات ہے، جو اللہ کے ہی شایان شان معاملات ہیں، اس کو کسی اور کے لیے ویسے ہی ٹھہرانا جیسے اللہ کے لیے ہے، تو یہ شرک کہلاتا. ساری کائنات مخلوق اللہ کی طرف محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کی ایمانیات اور اس کی توحید کا تقاضا یہ کہ اس کا یہ نظریہ. سارے نبی اللہ کے محتاج، سارے ولی اللہ کے محتاج، حضور کے سارے صحابہ اللہ کے محتاج، سارے فرشتے اللہ کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، یہ اسی کی ذات ہے. دوسری بات یہاں پر، رسالت پر ایمان لانا. اس ارکان اسلام کا یہ پہلا جو رکن بیان کیا جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ کریم اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن اپنے بندوں کو منتخب فرما کر وہ اس اللہ اور اس مخلوق کے درمیان وہ جو ایک واسطہ جن کو بنایا جاتا ہے، ان کو نبی کہا جاتا ہے. یعنی نبی وہ بشر ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہو اور وہ رب کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ فرمائیں. اس پر ایمان ہو اور تمام تر تقاضوں کے ساتھ ایمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تو پچھلے ادیان منسوخ ہے. ہمیں بھی حکم، ہم سارے نبیوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ دین، تو اب کوئی یہ کسی طریقے سے نظریہ نہیں اپنا سکتا کہ وہ پچھلی کسی شریعت پر عمل کرتا ہو. نہیں، بلکہ ان شریعتوں میں بھی یہی حکم ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول نبی آخری الزمان تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے امتی بننا ہے، ان کی ذات پر اسلام لانا ہے. اور اس کی تبلیغ پہلے انبیاء فرماتے ہیں، اس کی تبلیغ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کے سامنے اس چیز کو بیان فرمایا، یہ انبیاء کی روح نے یہ اقرار کیا ہے. اور وہ دعوت دیتی ہیں اپنے اپنے دور میں کہ اگر تمہارا زمانہ اتنا طویل ہو جائے، عمر اتنی بڑھ جائے کہ تمہیں نبی آخر زمان کا زمانہ مل جائے، تو ان کی ذات پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ایمان لے کر آ جائے۔ تو ناظرین، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اب اس کے بعد آگے ارکان اسلام ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکات ہے۔ نماز کے بعد درجہ زکات کا آتا ہے۔ نماز کی تاکید قرآن مجید میں بہت بار ہے، یہاں تک کہ 700 سے زائد بار نماز کی تاکید ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، میری زیاد کے لیے نماز کو قائم کرو، نماز جو چھوڑنے والے ہیں، نماز جو بھولے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں، جو اپنی نمازوں کو جو ضائع کرنے والے، ان کی قرآن پاک میں وعیدوں کو جگہ بجگہ بیان کیا گیا۔ تو نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرنے والے، ان کی صفات اور ان کی شان اور ان کی رفت اور ان کے مقام کو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں کسی کے اندر ندی ہو، نہر چل رہی ہو، کیا وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو اس پر کچھ میل رہ جاتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 مرتبہ نہانے کے بعد کیسے اس پر میل رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا معاملہ بھی ایسے، جب آدمی 5 بار نماز پڑھتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، ہوا چلے پتے جھڑے، فرمایا ایسے ہی بندہ مومن کی نماز کے وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جن قدموں سے چل کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، یہ قدم ان کے گنے جاتے ہیں، قدم قدم پر انہیں نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ تو نماز اہم رکن ہے، اس سے بالکل قطعاً سستی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد نماز کی طرف ہے، گھروں میں موجود خواتین نماز پڑھتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایک جذبہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ صرف جذبہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہے۔ رمضان ہم سے رخصت ہوگا، رمضان ہم سے جائے گا، مگر جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی رب نے ہمیں بار بار دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف بلایا ہے، تو ہم اس رب کی ان فرامین پر لبیک کہتے ہوئے نماز کی طرف آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر آیا، عرض کرنے لگا کہ میرے اوپر کیا چیزیں لازم، ایمان اگر لے آتا ہوں۔ فرما دیا کہ نماز، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ؟ فرمایا، زیادہ کرو گے وہ نفلی ہوگا تمہارے لیے، لیکن 5 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے مال میں سے زکات کا معاملہ؟ فرمایا، یوں یوں پیسہ ہو تو زکات ادا کرو۔ وہ کہے، اس سے زیادہ؟ کہا، وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، نفلی ہوگا۔ حج کا معاملہ؟ ایک بار زندگی میں، اس سے زیادہ؟ نفلی ہوگا۔ روزے ہیں، رمضان کے روزے، اس سے زیادہ؟ نفلی ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے ارکان اسلام یعنی یہ چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی میرا کم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ان میں کچھ بھی نہیں کمی ہوگی، ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، یہ پورے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہہ دی کہ اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا۔ 5 آپ نے نمازیں فرمائی، 5 پڑھوں گا، زیادہ نہیں۔ زکات دوں گا اور صدقہ نہیں۔ رمضان کے روزے رکھوں گا اور اضافہ نہیں۔ حج کروں گا مزید نہیں۔ یعنی وہ ساری کہ میں ان فرائض پر پورا پورا عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی، یقین کیجئے آپ بھی سنیں گے، آپ کے دل میں خوشی داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جنتی ہے اگر اپنی بات میں سچا ہے، یہ جنتی ہے، جنت جائے گا۔ اس کا مطلب آدمی فرائض پر ہی عمل کر لے تو یہی اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی کوتاہی کمی نہ واقع کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم فرائض سے بڑھ کر اور اعمال کریں. نماز پانچ پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم پڑھیں. لیکن اگر کوئی نوافل کی طرف نہیں آ رہا تو فرائض تو کم از کم تکمیل ہونی چاہیے, پورے ہونے چاہیے. ارکان اسلام کا تیسرا رکن زکات کو ادا کرنا. مسلمانوں پر شرائط کے ساتھ ہر بالغ مرد و عورت پر جس پر نصاب پایا جا رہا ہو یا اماؤنٹ ہو اس کے پاس, اس پر زکات کا فریضہ آتا ہے. سال میں ایک بار زکات دینی, 2.5% اپنے مال کی زکات دینی. اور جو شخص اس میں کوتاہی برتتا ہے وہ سخت گناہگار ہوگا, سخت گناہگار ہوگا. نماز کے بعد جس فرض کا سب سے زیادہ حکم اللہ تعالی نے دیا وہ زکات ادا کرنے کا دیا. اللہ کسی کا ایک بار ہی حکم دے تو جس کو فرمائے وہ فرض ہو جائے گا, لیکن بعض اوقات اس کے اندر تاکید اتنی آتی ہے اور اس بارے میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا ہوتا ہے. تو یہ زکات ہے جس کے لیے فرمایا, زکات دو, زکات دو, زکات دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خرچ انفاق فی سبیل اللہ, اس کے بھی درجے کو بیان کیا گیا, لیکن زکات 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 اس کو بہت تاکید سے بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں, انہوں نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے, آپ نے فرمایا ان کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ آگ کے کنگن تمہیں پہنا دیا جائے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا زکات دو. انہوں نے اپنے کنگنوں کو اتارا, آپ کے سامنے رکھ دیا. یا رسول اللہ, انہیں صدقہ کر دیجیے, صدقہ کر دیجیے. مرد ہو یا عورت, نصاب اگر اس کے اوپر پایا جا رہا ہے اس پر زکات لازم ہے. کوتاہی مت بتائیے. یہ فقراء کا حصہ ہے, یہ ان حقداروں کا ہے جو ہمیں ان تک پہنچانا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں, جی ہاں ناظرین, بڑے وسوخ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے معاشرے میں پوری زکات ادا کی جا رہی ہو اور جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچ رہی ہو, ہمارے ملک میں بھی غربت چیز کا نام بالکل ختم ہو. مسلمانوں نے بہت اچھے دور بھی پائے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا کہ زکات لینے کے لیے کوئی نہیں بچا, زکات جمع ہے لینے والا کوئی نہیں, کیونکہ سارے غنی ہو چکے تھے. اور اب بھی جو زکات ادا کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے, ہر سال زکات بڑھ رہی, ہر سال زکات میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر سال زکات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیپیٹل بھی تو بڑھ رہا ہے, اس لیے تو اضافہ ہو رہا ہے. 1,00,000 پہ 2,500 روپے زکات پچھلے سال اگر دی تھی تو آج وہ 2,500 دینے والا 5,000 دے رہا ہے, وہ 2,500 دینے والا 4,500 دے رہا ہے. تو اس کا مطلب اس کے لاکھ میں بھی اضافہ ہوا ہے, یا 2,00,000 ہو چکے ہیں یا پونے 2,00,000 یا اس کے قریب رقم. یہ تو ایک مثال دی ہے. الحمدللہ ہمارے اس ملک میں بھی, نو ڈاؤٹ, دنیا بھر میں مسلمان بڑے جذبے سے مال خرچ کرتے ہیں, لیکن سارے کریں اور دیانتداری کے ساتھ کریں. اور زکات کا معاملہ شریعت مطہرہ نے جس مصرف میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہم اس میں خرچ کریں, اپنی مرضی کے مطابق ہم نہ خرچ کریں. وہ حقدار جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے, جن کو دینا ہے, ان کے اندر اس زکات کی رقم کو خرچ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو سونا چاندی جمع کر لیتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے, انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے. زکات میں انصاف کے ساتھ زکات کو ادا کرنا چاہیے, زکات میں کمی کوتاہی نہ کرے, لیکن زکات دینے کے بعد پھر سخاوت کے درجوں پہ آ جائے, اور خرچ کریں اور خرچ کریں اللہ کی راہ میں, کہ سخی کی کیٹاگری میں داخل ہو جائیں. سخی کی بہت فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا. چوتھی بات, رمضان کے روزے رکھنا, یہ اللہ نے ہم پر فرض کیے اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے, تم پر فرض کر دی گئے روزے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقوی پرہیزگار والے بن. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم اور لازم ہے. یہ لمحات بار بار نہیں آتے, اس کو غنیمت جانیے, اس کو غنیمت جانیے. ابھی بھی مسلمان تین ارکان اسلام میں سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ رمضان میں ہی اس پر عمل کرتے، ایک تعداد ہے رمضان میں ان تینوں پر عمل کرتے، مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو یہ بڑھ چڑھ کر یہ کاموں میں مشغول ہوتی اور یہ نیکی کے کام کرتے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، وہ روزے نہیں رکھتے. کئی ایسے دکاندار ہیں، کئی مارکیٹیں ہیں جہاں دن میں بھی لوگ کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بھی رمضان کا روزہ ترک کر دے اور پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو جو کچھ اللہ انہیں رمضان میں عطا فرماتا اس کی برکات کو نہیں پا سکتا، وہ برکات کو نہیں پا سکتا. مریض ہیں، شریعت نے رخصت دی، اگر مرض اس طرح کا ہے روزے کے لیے چھوٹ دی. سفر ہے، روزے کے لیے رخصتیں دی، روزے کے لیے چھوٹ دی. لیکن فرمایا فعدت من ایام اخر، یہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورے کریں گے جو اللہ نے فرض فرمایا، معاف نہیں کیے، رخصت دیے. اب بھی نہیں رکھ سکتے، بعد گرمی کے روزے برداشت نہیں کر سکتے، سردی میں اس کی قضا کیجئے. جبکہ واقعی ایسی کیفیت ہو کہ یہاں اس کے لیے کوئی صورت ہی روزے رکھنے کی نہ ہو تو روزے کے فرض کو بھی پورا کریں. روزے داروں کے انعام دیکھیے، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کی مشقتوں میں ہوں گے لیکن روزے داروں کو اللہ ایسا انعام عطا فرمائے گا، ان کے لیے دسترخوان لگ جائیں گے، دسترخوان لگیں گے اور ان دسترخوانوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے، اللہ کی نعمتوں کو. فرمایا لوگ حساب کتاب کی مشقت میں، یہ رب کی نعمتیں کھانے میں مصروف. ان کو کہا جائے گا کھاؤ، تم نے کھانے چھوڑے تھے دنیا میں. ان کو کہا جائے گا پیو، تم نے پانی چھوڑا تھا. یہی روزہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا خود ہوں. جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، روزے داروں کو بلایا جائے گا، صرف روزے دار ہی اس میں سے داخل ہو. تو روزہ کبھی بھی ترک نہ کیجیے. آخری ارکان اسلام میں سے جز حج کا ہے. حج، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرے جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو، جن کو وہاں پہنچ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. نفلی عبادت ہو یا فرض والی عبادت ہو، صدقات ہوں یا عطیات ہوں، عام کسی کو صدقہ دے رہے ہوں، نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. حج بھی بہت سے لوگوں پہ فرض ہوتا ہے لیکن زندگی میں اس کو مؤخر کرتے جاتے ہیں. جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر حج کرنے جائیں گے، جب اس کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر حج کرنے جائیں گے. یاد رکھیں، جب آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق وہ نصاب اور مال کی طاقت موجود ہے تو اب اس کو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، گنہگار ہوں گے. لیکن پھر بھی کرنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا نہیں، کرنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس حج کی استطاعت ہو اور اس کے پاس کچھ کوئی رکاوٹ نہ ہو، مرض نہ ہو، ظالم بادشاہ نہ ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. حج نہ کرنے کی یہ نحوست ہے. حج کیجئے. کعبہ بھی دیکھیے، حضور علیہ السلام کا مدینہ بھی دیکھیے، عمل اس پر کرنے کی کوشش کیجئے. جیسے مردوں پر لازم ہے، عورتوں پر بھی حج کا فریضہ ہے اپنی شرائط کے ساتھ. مگر عورت کے حج کے لیے جانے کے لیے یہ ساتھ ضروری ہے کہ اگر وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، وہ محرم کے ساتھ اس حج کے لیے روانہ ہو. تو اس فریضے کو ضرور سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں اور جس جس پر لازم ہو رہا ہے وہ ارکان اسلام کے اس رکن کو بھی پورا کریں تاکہ ہم پورے ارکان اسلام کے تو جامع بن جائیں، اس کے پورے ارکان اسلام کے ہم جامع بن جائیں. ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم رب العزت جل والا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
ایمان والو.